الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. یہ سورت آل عمران کی آٹھویں اور نویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی سے ایک دعا سکھلائی گئی ہے جس کے معنی ہیں اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، جب تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے نہ پھیر اور اپنے پاس سے رحمت یعنی توفیق استقامت اور حضوری عطا فرما، بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے. اے ہمارے رب، تو بے شک ایک روز جس میں کچھ شبہ نہیں ہے لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. پہلے درجے میں تو یہ ہے کہ آدمی اللہ سے ہدایت مانگتا رہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور اس پر سیدھے راستے پر اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی آ نہیں سکتا. اور جب اللہ تبارک و تعالی توفیق دے دیں اس سیدھے راستے کی، وہ راستہ جو سیدھا جنت کو جاتا ہے، وہ امن و عافیت کا راستہ ہے، وہ خیر اور سلامتی کا راستہ ہے، اس میں دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں تو سراسر بھلائی ہے. اس راستے کی جب توفیق دے دیں اللہ محض اپنے فضل و لطف و احسان سے، تو اس چیز کا اندیشہ اور ڈر رہے اس میں کہ یہ کہیں راستہ مجھ سے چھن نہ جائے، تو پھر یہ دعا اپنے معمول میں بنائے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا. ذات کہتے ہیں ٹیڑھا ہو جانا، اپنے اعتدال سے ہٹ جانا. دل جو ہے وہ یکساں ایک کیفیت میں نہیں رہتا، کبھی ادھر کو جاتا ہے اور کبھی ادھر کو جاتا ہے. یہ دل کو اعتدال میں اور استقامت پر اور سیدھے راستے پر سیکھ رکھنے کے لیے، اس چیز کو سیکھنے کے لیے یہاں پہ ہم آتے ہیں. یہ اہل اللہ کی مجالس اور اللہ والوں کی صحبت جو ہے، یہ دل کو استقامت سکھانے کی ایک مشق ہے. تو ذات کا معنی ٹیڑھا ہو جانا، یا ادھر ایکسٹریم پہ چلا گیا، آخری حد پہ چلا گیا، پوری کی پوری دنیا داری اختیار کر لی، اللہ کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کو چھوڑ دیا. دولت کمانا، اس کو بچانا، اس کو استعمال کرنا، اس کی اسکیموں میں ہی ساری زندگی گزار دی، پتہ ہی نہیں کہ مرنا بھی ہے اور حساب کتاب بھی دینا ہے اور کیا کر رہا ہے اور کیا. یہ بالکل غیر مناسب طرز عمل ہے. اب دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ دینداری اپنائی، ایسی دینداری اپنائی نہ بیوی کی خبر، نہ بچوں کی خبر، نہ کاروبار کی خبر، چلے تو چلے جماعتوں میں نکل گئے، ادھر چلے گئے، سارے کام دنیا کے چھوڑ دیے، اور پیچھے سے بچے بھیکے بھوکے بڑھ رہے ہیں، بیمار ہیں تو اسپتالوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اور کہہ رہے جی میں تو بہت بڑا دین کا کام کر رہا ہوں. یہ بھی بے اعتدالی ہے، یہ بھی بے دینی کے متراد ہے. جو اللہ نے حقوق دیے ان کو پورا کرنا، جو ذمہ داریاں دی ان کو پورا کرنا. اگر آپ نے نوکری کی ہے اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا، آپ تنخواہ لے رہے ہیں اس کو پورا کریں، اور بچے جو شادی کیا بیوی کے حقوق کو پورا کریں، والدین بوڑھے ان کی، یہ اعتدال، اعتدال دین کا نام ہے. خیر الامور اوسطھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کام جو ہے وہ اعتدال کا. تو دل جو ہے نہ ادھر جائے کہ دنیا کی محبت میں ایسا غالب ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے، اور نہ دین میں اتنا غرم کرے، اتنا آگے بڑھ جائے کہ سب کچھ چھوڑ ہی دے، یہ بھی غلط ہے. تو دل کو اعتدال پہ رکھنا، دنیا بھی اور دین بھی ایک بیلنس، اور وہ بیلنس کا نام ہدایت ہے، اس بیلنس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ، آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. اسوہ میں نے نمونہ، اور حسنہ میں نے بہترین. بہترین ایک ہے اچھا، ایک ہے بہتر، ایک بہترین. حسنہ مطلب بہترین، اس سے بہتر تو ہو نہیں سکتا. جب دنیا سے تشریف لے گئے، نو ازواج تھی، ان کے سب کے حقوق پورے کر رہے تھے، 1,25,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، دو صحابہ، ان کے بارے میں ہر ایک کی خبر گیری کر رہے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا جا رہا تھا، اور 72 کے قریب غزوات میں بنفس نفیس شریک ہوئے، اور 300 سے زیادہ جنگیں دشمنوں سے لڑوائیں، پوری سٹیٹ قائم ہو کر ہوگی تھی، یہودیوں کے ساتھ صلح کی، ہر 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 شعبے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعتدال کے ساتھ خوبصورت نمونہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. ہم تو جدھر کے ہوئے ادھر ہو گئے. جو صوفی بنتا ہے وہ سر وقت سر جھکائے ذکر میں لگا رہتا ہے، نہ شکل کی خبر، نہ عقل کی خبر، گاڑی مٹی سے الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے، بیوی بھاگ کے ادھر گئی ہوئی ہے ماں باپ کے گھر. یہ نہیں ہے زندگی خوبصورت. خوبصورت زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، دشمنوں کے ساتھ بھی رواداری ہے، دوستوں کے ساتھ بھی محبت ہے، جس نے ہاتھ پکڑ لیا اس سے ہاتھ چھڑواتے نہیں تھے، بلکہ سب کو سلام کرتے تھے. ایک یہودی بچہ تھا، نوجوان، 13-14 سال کا، آپ کے مجلس میں تشریف لاتا، بیٹھ جاتا، کھجور کھا رہے ہیں اس کو بھی کھلاؤ، پانی پی رہے ہیں اس کو بھی پلاؤ، زمزم ہے، تبلیغ نہیں کی اس کو، اس سے دوستی لگائی اور تبلیغ کرنے کا طریقہ بتایا. یہ نہیں کہ دوپہر کے 2 بجے پہ سو رہا ہے، ٹک ٹک نوک کیا، اٹھو جی گشت ہو رہا ہے، یہ تبلیغ نہیں ہے. یہ تو اگلے کو ٹارچر دینا ہے، تکلیف پہنچانی ہے. تبلیغ یہ تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. وہ نوجوان بیٹھتا تھا مجلس میں، بس گپ شپ ہو رہی، ادھر کی بات ہو رہی، کوئی مسئلہ بتا رہا، وہ بھی سن رہا ہے. 2-4 دن وہ نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، وہ ہمارا دوست نہیں آتا یہودی کا بیٹا؟ کسی نے کہا وہ بڑا سخت بیمار ہے. اب ایک دم پریشان ہو گئے، کہنے لگے ہمیں بتایا نہیں، وہ تو ہمارا دوست ہے، چلو اس کی عیادت کو چلے. سارے لوگ چلے، آپ ساتھ گئے. تو وہ نزاع کے عالم میں تھا، وہ نزاع کے عالم میں تھا، بالکل آخر اس کا وقت تھا، اور باپ اس کا یہودی بدبخت عالم سر پہ کھڑا تورات پڑھ رہا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا تورات. آپ نے پوچھا سچ سچ بتانا، اس میں جو آخری نبی کی علامات ہیں وہ میرے اوپر صادق نہیں آتے؟ یہودی انتہائی بددیانت قوم ہے. یہودی کہتے ہیں اس کو ہیں جو بددیانت ہو، یہ یاد رکھیں. جھوٹ بولنا یہودیوں کی فطرت اور مذہب ہے، بے ایمانی ان کی فطرت اور مذہب ہے. ساری دنیا کو کہیں گے جی یہودیوں جیسا تو لے کے مانتا ہے، لیکن بے ایمان، ان کی فطرت کے اندر بے ایمانی. تو وہ ایک لمحہ کے لیے چپ ہوا اور کہنے لگا نہیں آپ پہ صادق نہیں آتی. وہ جو لڑکا مر رہا تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا, کہنے لگا آپ کے تشریف لانے سے ایک لمحہ پہلے مجھے کہہ رہا تھا کہ جو آخری نبی کی علامت ہے محمد بن عبداللہ پہ 100% پوری اترتی ہیں, لیکن ہم نے ماننا نہیں. مجھے یہ نصیحت کر رہا تھا کہ بڑا جھوٹا میرا باپ, اور میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ کہہ کے اور لیٹا اور دم نکل گیا, مسلمان شہید ہو گیا. اس طرح تبلیغ کی ہے, اس طرح تبلیغ کی ہے, ٹائم مینجمنٹ کی ہے. ہر روز عصر کی نماز کے بعد اپنے ازواج کے گھر میں دو دو دس دس منٹ کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور ان کی ضروریات پوچھتے تھے. گھر میں آتے تھے تو جو گھر والی تھی اس کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. آپ اندازہ کریں آپ کی مصروفیت کا کیا عالم ہے, کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی فکر ہے. آپ پیغمبر اس زمانے کے نہیں ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک وقت کے پیغمبر تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت کے پیغمبر تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری قیامت تک چلنی ہے. آخری آدمی جو پیدا ہوگا وہ بھی آپ کا امتی ہے, اس کی بھی فکر تھی کہ وہ جنت میں جانے والا چل جائے. اور وقت کتنا قیمتی وقت تھا. حضرت عائشہ صدیقہ سے پھونک مار کے آگ جلا دیتے تھے, آٹا گوندھنے میں مدد کر دیتے تھے, گھر کی صفائی میں مدد کر دیتے تھے, کسی کا کپڑا پڑا ہوتا تو اس میں سے جوئیں سیجو اوپر آ جاتی ہیں وہ نکال دیتے تھے. واٹ ایور کام ہوتا گھر میں کرنے میں کوئی ہار نہیں تھی. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بیوی سے خیریت بھی پوچھی ہو کہ تو مر گئی بچ گئی, گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ میں وہ کر رہے ہیں کپڑے استری کھانے پکارے میں بروائی. ہمارے قلوب ہدایت پہ ہیں, اللہ سے مانگنی چاہیے ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. وہ کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ سب سے پہلے پیغمبر, پھر صدیقین, پھر شہداء, اور پھر صالحین. یہ چار کہنے کی قرآن کی تشریح ہے, یہ ان کے راستے پہ ہم نے چلنا ہے. تو دل ٹیڑھا نہ ہو جائے, اعتدال پہ آ جائے. اعتدال کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو بہترین زندگی ہے, خوبصورت زندگی ہے. بات ہدایت آنا, اگر تو نے ہم پہ ترس کھایا, پتہ نہیں کیوں ترس کھایا. اللہ کی ذات ہی بہت رحیم ہے, الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم. رحمان کا معنی ہے بہت زیادہ گہرائی کے ساتھ محبت کرنے والا, رحم کرنے والا. اور رحیم کا مطلب بہت پھیلی ہوئی جس کی رحمت ہے, وسعت والی. انا رحمت وسعت کل شے, میری رحمت جو ہے وہ اس نے اپنی رحمت سے ترس کھایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی, کسی دادے بابے کی دعا تہجد کی سن لی, کسی اللہ والے کی دعا سن لی, ہمیں یہ راستہ دکھا دیا. اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں, کتنے مسلمان ہیں, اور پھر مسلمانوں میں سے کتنے مسجد میں آتے ہیں, اور کتنے ہیں جو ذکر کرنے والے ہیں. اس پہ اللہ کا شکر میں غرق ہو جائے. اور شکر کا معنی یہ ہے کہ دل سے اس کا احسان مند ہو, دل سے اس کا احسان مند ہو. جیسے روزہ افطار کرتے ہیں نا, گرمی کا روزہ, پانی پیتے ہیں تو پانی اندر جاتا ہے, آندھے بندے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اور دل خوش ہو جاتا ہے. ایسے شکر کرے, دل خوش ہو جائے کہ اللہ نے ہمیں بہت اچھا راستہ. یہ نہیں کہ ماسک کھانا ہو. ہم مسلمان ماسک کھائیں, ڈائریکٹلی چھپتے پھرتے, کسی شادی فنکشن میں جاتے, کسی تاریخ لوگ کہہ کے مولوی ہے کیا ہے, ٹوپی پا لی, لا لی کسی نہ پائی, یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ. تو ماسک کھانا نہ ہو, تفاخر کے ساتھ الحمدللہ علی دین الاسلام, اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اور دوسرا شکر کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ اللہ کے احکام کے اندر خرچ کرے. جو اللہ نے دین کی نعمت دی ہے اس کو اللہ کی رضا جوئی کے اندر استعمال کرے, اور اللہ کی قرب کی مناسب طے کرتا چلا جائے. اور تیسری یہ شکر میں جز ہے کہ جن کو نہیں یہ نعمت ملی ان کو حقیر نہ سمجھے. یہ تیرا بھائی کو مان لیں گے حالانکہ تو مسجد میں آ گیا، یہ بلانے والے کا کمال تھا جس نے تجھے بلا لیا، تیرے اندر کوئی خوبی نہیں تھی کہ تو عمرہ کرنے چلا گیا، یہ بلانے والے کا کمال ہے کہ اس نے بلا لیا، تو اس پہ احسان مان دو، کسی کے اوپر نظر تحقیر نہ ڈالے کہ یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے، نہ کسی کی تنقید نہ کرے، کسی کے عیب کو تو برا سمجھے لیکن عیب دار کو برا نہ سمجھے، جیسے ماں بچہ بہانہ کر دیتا ہے بہانے کو تو برا سمجھتی ہے لیکن بچے کو برا نہیں سمجھتی، کسی کے اوپر حقارت اور نفرت کا اظہار نہ کریں، تو ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ اگر تم نے مہربانی فرما دی ہے، ہمیں مسجد آنے کی توفیق دے دی ہے، ذکر کی توفیق دے دی ہے اور توبہ کی توفیق دے دی ہے، اس دل کو پھر ٹیڑھا نہ کرنا، وہ جو گندی زندگی ہم چھوڑ گئے ہیں ادھر واپس نہ کبھی چلے جائیں، اور ڈرتا رہے مومن کی یہ پہچان ہے کہ وہ دن میں 70 دفعہ ڈرتا ہے کہ میں منافق نہ ہو جاؤں، یہ ایمان والے کی علامت ہے، بات ہے جب تم نے مہربانی کر کے، یہ جب تم نے مہربانی کی اور ہمیں اپنا قرب کی منازل طے کرنے کی توفیق دے دی، وہبنا ملت ان کا رحمہ، تو عطا کر اپنی جناب سے، وہبنا کا مطلب میری کو خیر خوبی نہیں کہ میں سیے تو جی آدھے رسول، نہ میں تو جی پیر صاحب کا بیٹا ہوں نہیں، میں فلاں قوم کا ہوں نہیں، وہبنا اب اللہ نے خاص رحمت کی اپنے بلا استحقاق، میرا حق کوئی نہیں تھا اور پتہ نہیں کیوں اس کی مرضی ہے، وہبنا ملت ان کا رحمہ، اور اپنی جناب سے بلا استحقاق اس رحمت کو میرے اوپر کرتے رہنا، کنٹینیو جاری ساری رہے ختم نہ ہو، تو رحمت کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہدایت دی تھی یہ تیری رحمت تھی، یہ مجھ سے چھین نہ جائے، استقامت کی توفیق ہے کہ مرتے دم تک سلسلے سے جڑے، مرتے دم تک ذکر کرتے کرتے جان نکل جائے، ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے شیخ کی جوتیاں صاف کرتے ہوئے جان نکل جائے، اور اس در کے گدا بن کے جان نکل جائے، یہ آرزو اور تمنا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ایک بزرگ نے لکھے ہیں، اس میں ایک معجزہ کمال کا لکھا ہے، اس نے کہا کہ جنگ احد ہو رہی تھی، ایک صحابی زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہو گئے، جنگ ختم ہو چکی تھی، لوگوں نے کہا پتا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پتا کرو لوگوں کی کیا حالات ہیں، تو ایک صحابی نے کہا کہ میرا آخری وقت ہے، حضور کہاں ہیں، ان کے ادھر ہی ہیں، زخمی ہیں لیکن ادھر ہی ہیں، وہ یہاں تشریف لا سکتے ہیں یا مجھے ان تک لے جاؤ، ان کا پوچھتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی کھڑے تشریف فرما دے، انہوں نے آواز سنی، کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ سے ملاقات، میں چلتا ہوں، تو آپ تشریف لائے تو وہ آپ دو قدم ہٹ، کیا بات ہے، تو وہ گھسٹ کے آگے ہوئے، سر پاؤں پہ رکھ دیا، کہنے لگے یہی تمنا تھی کہ یہاں جان دے، اور جان دے دی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ پیغمبر کے ساتھ ایسی محبت دنیا میں کوئی دکھا نہیں سکتا، یہ ہے استقامت کہ دین کے اوپر زندہ رہیں اور دین کے اوپر یہ فوت ہو جائیں، اور دین کے اوپر یہ زندگی ہو اور دین کے اوپر یہ موت ہو، اور اپنے شیخ سے ایسی محبت ہو کہ ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا تو آنسو ہو کہ مجھے قبر میں بھی یہی یاد ہوتا ہے، اور ایک تو ہے استقامت دے، اور دوسرا ہے کہ اے اللہ اپنی محبت اور معرفت میں ترقی عطا فرما، حضوری مجھے حاصل ہو، ہر لمحہ محبت اور قربت کے جو منازل ہیں وہ طے کرتا جاؤں، اور تیرے قرب کی منازل آگے، اب قرب کیا ہے، وہاں دوری تو ہے نہیں، قرب کا مطلب یہ ہے کہ عطا تو فرما برداری میں بڑھتا چلا جاؤ، پچھلے جمعے کو حضرت بیان فرما رہے تھے تو فرمانے لگے بعض لوگ ایسے ہیں ان کے نزدیک نفل کوئی چیز ہی نہیں ہے، میرے دل میں آیا شاید ایسے تیس ہوں گے جو نفل نہیں پڑھتے، تو فرمانے لگے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو جو نفل کو فرض کی طرح پڑھتے ہیں ان کے نزدیک نفل کو چیز نہیں, ہمیشہ ہمیشہ اس پہ استقامت. ہم تو سمجھتے ہیں نفل کبھی کیا کبھی نہ کیا, فقہ کی اعتبار سے لغوی اعتبار سے تو نفل کی یہی معنی ہے کہ دل ہوا تو کر لیا نہ ہو. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تہجد 40-40 سال کبھی قضا نہیں کی, اشراق ان کی کبھی زندگی بھر قضا نہیں ہوئی, اوابین ان کی کبھی قضا نہیں ہوئی. یہ اللہ کی قرب کی علامت ہے کہ اخلاق سنورنے لگ جائیں. بیوی گواہی دے کہ جی جب ذکر نہیں کرتا تھا بڑا اکھڑ مزاج تھا, جب سے حضرت کے پاس گیا اس کی طبیعت میں حلم آ گیا ہے. ماں باپ کہیں کہ فرق تو پڑ گیا ہے بھائی, یہ پہلے ایسا نہیں تھا ویسا ہے, یہ ہے اللہ کا قرب اس کو حاصل ہو رہا ہے. نماز میں اس کا دل لگنے لگے, نماز میں کیفیت بنے, قیام میں کھڑا ہے محسوس کرے اللہ میرے سامنے ہے, رکوع کرے تو پتا چلے اس کے دل کو کہ میں اللہ کی کمر کے ساتھ سر لگا کر رکوع کر رہا ہوں, اور جب سجدے میں جائے تو اس کے دل یہ گواہی دے کہ اللہ کے پاؤں میں جیسے سجدہ کیا ہوا ہے. یہ اس طرح قرب کی مناسب ہوں. زبان کبھی لڑکڑا کے بھی جھوٹ نہ بولے, بے ایمانی بالکل نہ کر سکے, اور حرام کا لقمہ اندر نہ جائے کلٹی ہو جائے. یہ اللہ کے قرب کی علامات ہیں. اخلاق بہتر ہوں, اعمال بہتر ہوں, معاملات میں بہتر ہوں. جن کے قرضے لیے ہوئے ہیں بڑی فکر مندی کے ساتھ واپس کرے, اور جن کے ساتھ معاملات کیے ہیں ان سے معافی مانگے. آج ہم پیسے لے کے واپس دینے کا سوچتے ہی نہیں, اور مرنے کے بعد دیکھے کہ کیک کے پیسے کا حساب ہوگا اور کتنا مشکل ہوگا. انت انت البہا, بے شک بے شک تو ایسا موتی ہے, ایسا دینے والا ہے کہ دیتا بھی ہے اور کچھ بھی ہوتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. یا وہاب, جس کو مال میں تنگی ہو, معاشرت میں تنگی ہو, یا وہاب ہو پڑے, کثرت سے بغیر گنے اللہ رزق میں برکت ڈالیں گے. وہاب اللہ کا اسم ہے کہ دیتا ہے اور دے کے خوش بھی ہوتا ہے. ایسا کوئی ہوگا رب؟ لا جواب ہے, ایسا کوئی ہو نہیں سکتا. تو اللہ سے دوستی لگانے کے لیے اور اللہ سے استقامت مانگنے کے لیے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے, اور اس کے معنی کو اور اس کے مفہوم کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے پڑھیں, اور بار بار اللہ سے مانگے اور ڈرتا رہے, پھسل نہ جاؤں, پھسل نہ پھسل جاتا ہے آدمی. حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ مجھے بچپن سے عبادت کا بڑا شوق تھا, تو میں والد صاحب تہجد پڑھتے تھے تو میں بھی اٹھا, اور میں نے دیکھا ساری دنیا سوئی ہوئی ہے, تو میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ان کو کوئی سمجھ نہیں کہ جس رات نے اتنی نعمتیں دی ہیں اس کی عبادت کریں. تو میرے والد ایک دم سیریس ہو گئے, پریشان ہو گئے, ان کا یہ بات کرنے سے بہت بہتر تھا تم بھی سوئے رہتے. کسی پہ تنقید کرنا, کسی کو حقیر جاننا, کسی کو غلط سمجھنا, یہ بہت خطرے کی بات ہے. اگر انسان کے دل میں کبھی یہ آ جائے تو پھر یہ توفیق طلب ہو جاتی ہے اور توفیق چلی جاتی ہے اور انسان کو بہت نقصان ہو جاتا ہے. تو جب نمازیں قضا ہونے لگیں اور ذکر کے حلقوں میں ناغے ہونے لگیں اور گڑبڑ ہونے لگے, تو پھر شیطان اور نفس بڑی بڑی اسکیمیں آپ کا سو جائے گا. تھک جاتے ہو, حقوق بھی ہیں, جاب کی بھی بڑی ضرورت ہے, یہ بات نہیں ہوتی. یہ توفیق طلب کر لی گئی ہے. اس کا علاج ہے کہ توبہ کرے اللہ سے اور اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, یہ میرا تو کبھی حلقے میں ناغہ نہیں ہوا تھا. تو یہ حلقے میں ناغے ہونے لگے اور ذکر کو میں ہلکا سمجھنے لگا, اور حضرت سے ملاقات ہوئے تین تین مہینے گزر جاتے ہیں, تو پھر یہ بڑی خطرناک علامات ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے, اور ڈائریکٹ تو نہیں ہوگا کہ دروازے پہ تالا لگا ہو, بس اسی طرح کی اسکیمیں بنیں گی. کبھی ہو جائے گا کہ چھٹی نہیں مل رہی, کبھی کوئی میٹنگ رکھ لی, کبھی کچھ ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک دوست تھے بینک میں, ایگزیکٹو تھے, ان کو ہر وقت یہی ہوتا تھا کہ جب آنا ہے ہلکے میں کبھی میٹنگ آ گئی, کبھی پریزیڈنٹ آ گیا, کبھی یوں ہو گیا, کبھی آڈٹ آ گئی, کبھی پارٹی, ہر دفعہ. میں نے کہا اس کا ایک علاج ہے, آپ استعفیٰ لکھ کے جیب میں ڈال لیں, جب ہلکے کے وقت میں کوئی عذر آئے تو استعفیٰ پیش کر دیں.
وہ جی میں نے تو آج ذکر میں جانا ہے, میں نوکری چھوڑ رہا, تو وہ پیش بھی کرنا پڑا. اللہ نے راستے کھول دیے, دو سال ہو گئے, اب کبھی ایک دفعہ بھی کبھی نارا نہیں ہوا. تو اللہ تعالی آزماتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اور توفیق طلب بھی کر لیتے ہیں, اس لیے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. جب کبھی اعمال میں کمی آنے لگے تو فوراً سلف انالیسس کرے, اپنا تجزیہ کرے, وہ گڑبڑ ہو گئی ہے, کوئی تکبر کا بول بال آ گیا, کوئی خرابی ہو گئی, اللہ نے توفیق طلب کر لی. ایک آقا تھا, گھوڑے پہ جا رہا تھا, ساتھ اس کے غلام تھا, اس نے لگام پکڑی ہوئی, وہ پیدل چل رہا تھا, غلام اللہ والا تھا. اللہ کی معرفت جو وہ کوئی برادری دیکھ کے تھوڑا سی کہ چیف ایگزیکٹو کوئی ملے گی جس کو اللہ چاہے دے دیں, ہوا اجتماع ہو جس کو وہ چن لے, تو اس غلام کو اللہ کی معرفت حاصل تھی. مسجد آئی, اس نے کہا دو منٹ دو, میں نماز پڑھ لوں, کسی کو پڑھ لوں. وہ گھوڑے میں بیٹھا, اب یہ اندر میں گیا, جب آدمی اپنے محبوب سے مل لے تو پھر ایسے تھوڑا پیسے سے آپ نماز پڑھتے ہیں. وہ تو اللہ والا تھا, اس نے جو نیت بات اس کو بھولی گئی ساری دنیا. وہ سجدے میں گیا گیا, رکوع میں گیا گیا, گھنٹہ پونا گھنٹہ نماز پڑھ کے. اب وہ جو باہر کھڑا تھا آقا گھوڑے پہ, اس کو بڑا غصہ کہ اندر گیا, مڑ گیا ہے ہی نہیں. اس نے کسی بندے کو بھیجا کے دیکھو کیا ہوا, آئے ہی نہیں. اس نے جا کے کسی نے کہا کہ وہ محبوب ہو, اس کو یاد آیا, بھاگا ہوا ہے, کہنے لگا معافی کا خواستگار ہوں. تو کہنے لگا بڑے غصے سے, تو یہ اندر کسی نے پکڑ لیا تھا جو باہر سے آ رہے تھے. تو وہ بڑی آدمی یہ کہتا ہے جس نے تجھے باہر پکڑا ہوا تھا اس نے مجھے اندر پکڑا ہوا تھا. اس کی اذن کے بغیر کوئی آ سکتا ہے اپنے گھر میں؟ تو اس سے دوستی لگانی چاہیے, اس سے منت کرتے رہنا چاہیے, اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ دروازہ بند ہو جائے. ایک ٹیلی ویژن پہ خاتون نے خط لکھا ہے کہ میں گئی عمرہ کرنے کے لیے تو بیت اللہ مجھے نظر نہیں آیا. بیت اللہ تو اس سے مفتی نے کہا کہ آپ کالا تعویذ کا غزل کرتے, اس نے کہا کرنی ہوں ان کے, بس توبہ کرو اور پھر دوبارہ جائے. کہتی طواف کر لیا سب کچھ, جب میں بیت اللہ کی طرف کرتی تھی نگاہ ایک پردہ سامنے آ جاتا. تو یہ اللہ کے اختیار میں سب کچھ, آنکھیں صحیح ہیں, ویژن صحیح, ہر چیز نظر آ رہی, بازار میں چائنا کی چیزیں وہاں جو پڑی وہ سب نظر آ رہی, بیت اللہ نہیں نظر آ رہا. تو یہ کالا علم جو ہے یہ اس سے یہ نحوست آتی ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا. اور حدیث میں آتا ہے کہ افیم کا بھی یہ اثر ہے کہ مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آتا. یہ جو آج کل نشہ عام چلا ہوا ہے, اور اسی طرح یہ جو جادو ٹونا کالا علم ہے, اس کی بھی یہ تاثیر ہے کہ آدمی سے مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا اور ہدایت سلب ہو جاتی ہے, کلمہ بھول جاتا ہے. تو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے, اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی کلمے کی توفیق دے دیں اور ہدایت اس نے دے دی ہے تو وہ چھینے نہیں. ایک ہمارے دوست تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بالکل ینگ 27 سال عمر تھی, تبلیغ میں 4 مہینے لگائے, بہت بڑا انقلاب زندگی میں آ گیا, امام ماننے لگے. اور میں حج کرنے جا رہا تھا, کہنے لگے مجھے بیعت کرنے, میں کہا آگے کریں گے, کہنے لگا زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں, میں کہا پھر اپنے آپ کو بیعت ہی سمجھنا اگر مر گیا میں, کہنے لگا نہیں آپ کو نہیں مجھے اپنا, میں کہ نہیں تم بیعت ہی ہو. تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر سائیکل, دیکھنے والے نے دیکھا کہ ٹرک نے ٹکر ماری تو یہ پورا جو سکل ہے دماغ ماتھے سے اوپر سر بالکل اڑ گیا. اور وہ ٹرک والا کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ بری حالت تھی, خون و خون, تو یہ آدمی اٹھ کے بیٹھ گیا دو زانوں, اور اس نے ایسے دیکھا چاروں طرف جیسے اندازہ کر رہا ہے سمت کا, اور اس نے بالکل صحیح سمت میں جدھر قبلہ تھا ادھر سجدہ کیا اور سجدے میں جا رہا ہے. تو یہ جس کا تکالی اڑ گئی اس کی حواس قائم ہو گئے, یہ فرشتے نے اس کو سجدہ کرایا, کہیں اللہ سے اس نے دعا کی ہوگی کہ اے اللہ سجدے کی حالت میں میری موت, سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب سجدے میں جاؤ نفل اور اس میں تو خوب اللہ سے دعائیں کرو. ہم تو سبحان ربی اللہ کے علاوہ پڑھا پڑھا ہوا نا, دو ایکم دو 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 نے چار, آگے کچھ پڑھتے ہی نہیں. تو نفل میں اور سنت میں سجدے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے, یا ایو یا قیوم برحمتک استغیث, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مرضی دعا کرے اور خوب اللہ سے گڑ گڑائے، کیونکہ اللہ کے قریب ترین آدمی سجدے میں ہوتا ہے، تو وہ اس طرح اللہ نے اس کو توفیق دی. میں اس جگہ پہ گیا کراچی جہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور بالکل صحیح استعمال ہونے کا اس طرح سے وہ قبلے کی. تو اللہ ایسی توفیق دیتے ہیں جو اس سے مانگتا ہے اور جو اس سے ڈرتا ہے اور جو اس سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے اور اس تعلق کو برقرار رکھنا چاہتا ہے. تو پہلے درجے میں یہ ہے کہ اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی ذرہ نصیب ہو جائے، مسجد میں آنے کی توفیق مل جائے، ذکر کی توفیق مل جائے، تو پھر اس کو استقلال کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ قائم رکھنے کی اللہ سے دعا بھی مانگے اور کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اگر اس نے محض اپنے فضل و لطف و احسان سے ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائی ہے تو مرتے دم تک اس پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. اب ذکر کر لیتے ہیں تھوڑا سا آخر دعوی. پہلے کچھ کلمات پڑھے جائیں گے، ہمیں تو حضرت نے کلمات پڑھنے سکھائے تھے، اب میں نے سنا ہے کچھ عرصے سے حضرت نے کلمات پڑھنے چھوڑ دیے ہیں. پتہ نہیں، مجھے تو نہیں منع کیا، اس لیے میں تو پڑھتا ہوں. تو کلمات جو ہیں یہ بڑے مبارک کلمات ہیں، یہ تجدید عہد ہے. کلمہ طیبہ پڑھا گیا، جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی کوئی الفاظ ایسے بول دیے، تو آج ہم نئے سرے سے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور نئے سرے سے توبہ کر لیتے ہیں. پچھلی زندگی میں جو گناہ ہوئے ان سب پہ لکیر پھیر دی، اور سچی اور پکی توبہ، ایک دفعہ پھر سے توبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف پڑھنا، تو یہ بڑے مبارک کلمات ہیں. ہر وقت ان کی دہرائی کرتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے بھی اور سونے سے پہلے بھی اور صبح اٹھنے کے بعد بھی اور تہجد میں بھی اور گاڑی میں بیٹھتے وقت بھی اور جہاں جہاں اپنے آفس میں جا اپنی کرسی پہ بیٹھتے وقت بھی، ہر جگہ ان کلمات کو کثرت سے پڑھے اور اس کے بعد پھر ذکر کرے تو اللہ کی معیت اس کو حاصل ہوگی. انا ما اذا ذکرتنی، جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. کیسے مزے کی بات ہے، تو اللہ کی معیت کیسے محسوس ہوگی؟ اللہ کی معیت اس کی رحمت کے ذریعے سے محسوس ہوگی. جب سائن کرنے لگے غلط تو نیب ٹوٹ جائے گی، پہلے میں انک ختم ہو جائے گی کہ نہ کرنا سائن بن جاؤ گے، اللہ کی مدد اس پر آتی ہے. اور جھوٹ بولنے لگے گا تو بان گونگ ہو جائے گی، ہچکی آ جائے گی کہ بھائی کام خراب ہونے لگا، اللہ کی مدد اس پر آتی ہے. جب ذکر کرتا رہے گا قدم قدم پہ اللہ کی مدد اس کو نظر آئے گی، اور پھر اس کا یقین جو ہے وہ بڑھے گا، ایمان جو ہے یقین میں تبدیل ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اس راستے پہ چلنے سے کتنے نفے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
استغفر اللہ ربی من
کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.
استغفر اللہ ربی.
اللهم صل على سيدنا محمد وآله.
صدیق و سلمان کا سمست و جعفرت باجدید و بلسن زبو علی تاج سرت یوسف است و وجدوانی عارف و محمود ہم والی رام دینی سما چند سے خاورت شاہ کلالت تو بہاؤدی علاؤدی بلی خواجہ یعقوب و عبید اللہ فضل داورت زاہد و درویش خواجہ ہم کنگی باقی بہت احمد و آدم بنور و شیخ سادی رابرت خواجہ یحییٰ اسم عبد شکور عبد الرزاق حضرت محمد صفا فقیر محمد انورت شمس دین مولا شدا جانے خریدار غلام فیض نعمت یا خدایا درد رونم خوشترت شمس دین مولا شدا جانے خریدار غلام باعزت غازی شاہ فیضان رب اکبرت شاہ مومن بادہو دل الہی یاد کن بامید فیض اہل اللہ بجشم خاورت شمس دین مولا شدا جانے خریدار غلام صوفی مقبول احمد نقش بندی نوکرت. بس اب جیسے حضرت نے کی سفر شاد فرمایا ہے کہ آنکھوں کو بند کر لیں وقتی ضرورت کے لیے اور دل پہ خوشنما حروف سے اللہ لکھ لیں اور سانس کی طرف التفات نہ کریں جیسے آ رہا ہے تو آنے دیں اور دل کی زبان سے اللہ کو پکارنا ہے اللہ 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 اللہ
اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی و آلہ و بارک و صلی تسلیما اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور فاطر السماوات والارض انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین اللہم سلمنا سلم دیننا سلم دنیانا سلم ایماننا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا واسعا وحلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وعفو عند الحساب وفوز بالجنة ونجاة من النار رب زدنی علما والحقنی بالصالحین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، تازہ میں آخر توبہ پر جمنے کی توفیق نصیب فرما، ہر قسم کی عافیت اور سلامتی نصیب فرما، ہر قسم کے شر شرور فتنہ اور حسد سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حضرت کے سفر کو خیر و سلامتی کا موجب بنا، ان اس سفر کو ان کے لیے ترقیات کا باعث بنا، جو دعائیں ہم سب کے لیے فرمائیں گے سب کو خیر اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ قبول فرما، یا اللہ ان کو صحت اور عافیت اور سلامتی نصیب فرما، یا اللہ متعلقین متوسلین خلفاء موذنین اور مریدین اور اہل خانہ اور اثار سب کو اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما، سب کا سلوک تام فرما، سب کو اپنی محبت اور معرفت نصیب فرما، سب کو صحت اور سلامتی نصیب فرما، یا اللہ جو ساتھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو رفع فرما، جو تنگ دست ہیں فراغ دستی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں حلال طیب روزگار عطا فرما، جو بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں یا اللہ مناسب جوڑ کے دیندار رشتے عطا فرما، یا اللہ سب کے بچوں کو ان کی آنکھوں کا نور بنا، یا اللہ تم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے سے راضی کر لے، ہر آن ہر گھڑی ہر لحظہ ہمیں اپنی یاد کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ اس مبارک ذکر کی حقیقت ہمارے قلوب پر کھول دے، یا اللہ ہمارے قلوب کی اصلاح فرما دے، یا اللہ گندی خصلتوں سے پاک فرما دے، اخلاق حمیدہ سے مزین فرما دے، یا اللہ ہمارے ظاہر کو بھی شریعت کے مطابق بنا، ہمارے باطن کو بھی شریعت کے مطابق بنا، باطن کو ظاہر سے زیادہ شاندار فرما، یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اللہم انصر الاسلام والمسلمین بے امام الحاکم والعادل واتباع سنن سید الموجودات، اللہم انصر من نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، وخذل من اہان دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، یا اللہ نیک اور عادل حکمران عطا فرما، یا اللہ اس لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے ہمیں رہائی نصیب فرما، یا اللہ مہنگائی کے عذاب سے، یا اللہ ہر قسم کی پریشانیوں میں جو ساری امت پر مبتلا ہے اس سے ہمیں رہائی نصیب فرما، نیک اور عادل حکمران نصیب فرما، متقی حکمران نصیب فرما، یا اللہ جن کا ظاہر بھی پاک ہو اور باطن بھی پاک ہو اور تیرا ڈر ان کے قلوب میں ہو، امریکہ اور برطانیہ سے نہ ڈرنے والے ہوں، تجھ سے ڈرنے والے ہوں، یا اللہ ایسے حکمران ہمیں نصیب فرما، مسلمانوں اور اسلام کی سربلندی کے لیے یا اللہ اس ملک کو استحکام نصیب فرما، قادیانی اور روافض اور ہندوؤں اور یہودیوں کی سازشوں سے یا اللہ اس ملک کو محفوظ فرما، یا اللہ
تو ہم سے راضی ہو جا, یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, مرتبہ کرمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما, ہماری اس دعا کو اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرما. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اعلم برحمتک یا ارحم الراحمین.